جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام دار اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو احکام شریعت سیکھ کر، سمجھ کر اور درست طریقے کے مطابق ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے کہ قیامت کے دن تین طرح کے افراد ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں پہلا وہ شخص ارشاد فرمائے جو میری کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے یعنی اس پر عمل کا پیرا ہو، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑے۔ یہ ایسے خوش نصیب افراد ہیں کہ جنہیں بروز محشر اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور بھی کئی احادیث مبارکہ جن میں ایسے اعمال بیان کیے گئے ہیں کہ جن خوش نصیبوں کو عرش الہی کا سایہ وہ نصیب ہوگا، اور اس حدیث پاک میں ان تین عملوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی بھی سعادتیں عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی کفیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج کلامی آپ کے؟
الحمدللہ علی کل حال۔
سوال یہ ہے کہ عشاء کے بارے میں نماز کے حوالے سے ایک لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اگر آپ عشاء پڑھے بغیر ہی سو گئے اور رات آپ کی آدھی رات میں آنکھ کھلتی ہے یا اس کے بعد آپ کی آنکھ کھلتی ہے 3 بجے کا ٹائم ہے، لیکن آپ پڑھے بغیر سو گئے، تو آپ کی عشاء کی نماز قضا شمار ہوگی۔ تو اس حوالے سے یہ رہنمائی آپ فرمائیں کہ یہ عشاء واقعی قضا ہو جاتی ہے، اور عشاء پڑھنے سے پہلے سونے کا یہ عمل اختیار کرنا، اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عشاء کا وقت جو ہے وہ نماز مغرب کا وقت ختم ہونے پر شروع ہوتا ہے، اور نماز عشاء کا وقت ختم ہوتا ہے نماز فجر کا وقت شروع ہونے پر۔ آسان لفظوں میں کہ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، وہی وقت جو ہے وہ نماز عشاء کا بھی آخری وقت ہے۔
ٹھیک ہے،
اس پورے وقت میں نماز عشاء جب بھی پڑھیں گے وہ ادا ہی کہلائے گی، قضا نہیں کہلائے گی، چاہے جاگتے ہوئے پوری رات آخر وقت میں جا کے پڑھیں یا سو گئے ابتدائی وقت میں اور پھر اٹھ کر پڑھیں۔ ہاں البتہ آدھی رات سے زائد تاخیر کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ سو گیا اور سو کر اٹھنے کے بعد اس نے نماز پڑھی، اگرچہ آدھی رات سے پہلے پڑھی تو کوئی حرج ہی نہیں، جبکہ جماعت واجبہ اس کے اوپر فوت نہ ہو رہی ہو، اور اگر آدھی رات کے بعد اٹھ کر پڑھی تو اس صورت میں بھی نماز ادا ہی کہلائے گی۔ ہاں تاخیر کا اس کا یہ عمل جو ہے وہ کراہت والا ہے، اس سے بچنے کا اسے جو ہے وہ حکم تھا، لیکن پھر بھی بہرحال نماز بھی ہو جائے گی، نماز واجب الاعادہ بھی نہیں ہوگی اور اس کی نماز ادا ہی کہلائی۔
ٹھیک ہے، اور رات کے وقت کیا کوئی مکروہ وقت ہوتا ہے کہ جیسے دن میں بھی زوال کا ٹائم ہے 12 بجے کے قریب وہ شروع ہو جاتا ہے، تو اب رات میں بھی کوئی ایسا وقت ہے کہ جس کو مکروہ کہیں کہ مکروہ وقت ہو گیا؟
جی، رات دن میں بھی لوگ 12 بجے کو جو ہے مکروہ وقت سمجھتے ہیں، حالانکہ 12 بجے مکروہ وقت ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ مکروہ وقت جو ہے وہ مکمل کبھی 30 منٹ کا ہوتا ہے، کبھی 40 منٹ کا، اس طرح کا وقت ہوتا ہے۔ زہوہ کبریٰ جب سورج بالکل سر پر آ جائے تو اس وقت سے وہ شروع ہوتا ہے، اور جب سورج ڈھلنا شروع ہو تو اس وقت تک وہ باقی رہتا ہے، یعنی نماز ظہر کا وقت شروع ہونے تک۔ تو مکروہ وقت کا جو تعلق ہے، 3 مکروہ اوقات دن کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں، ایک صبح صادق کے وقت، ایک زہوہ کبریٰ کے وقت اور ایک غروب آفتاب کے وقت، تینوں کا تعلق سورج کے ساتھ ہی ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو اس وقت کے اندر جو ہے وہ جو سورج کے پجاری ہیں وہ اس کی عبادت کیا کرتے تھے، یوں ہی زہوہ کبریٰ کے وقت وہ اس کی عبادت کرتے تھے جب وہ سر پر آ جاتا تھا، یوں ہی غروب کے وقت جو ہے وہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ ان تینوں اوقات کے اندر مسلمانوں کو نماز جیسی عبادت سے جو ہے وہ منع کیا گیا تاکہ ان سے مشابہت بھی نہ ہو۔ چونکہ رات کے اندر سورج کا تعلق ہی نہیں ہے، سورج موجود بھی نہیں ہوتا، تو یوں رات کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ مکروہ وقت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ جناب 12 بجے آپ صلاۃ التسبیح نہیں پڑھ سکتے یا 12 بجے کوئی نفل نماز جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے، بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ بلکہ جو آپ نے نماز عشاء کی بات کی، تو نماز عشاء کے اندر جس شخص کو یہ یقین ہو یا اعتماد ہو کہ میں فجر سے پہلے اٹھ کر وتر پڑھ سکتا ہوں سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے، تو اس کے لیے تو افضل اور بہتر یہی ہے کہ آخر وقت میں وتر پڑھے، فرض پہلے پڑھ لے، اس کے ساتھ سنت پڑھ لے۔ اب اس کے بعد جو وتر ہیں ان کے لیے جو شخص یہ یقین رکھتا ہے، غالب گمان ہے کہ میں اٹھ جاتا ہوں، تو اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ وتر جو ہے وہ آخر میں پڑھے۔ جیسے ماہ رمضان کے اندر پتہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ صبح سحری کے لیے اٹھنا ہی ہے،
بالکل،
تو اب ایک تو ہے مرد کہ انہیں تو مسجد کے اندر باجماعت ہی جو ہے وہ نماز وتر مل جاتی ہے، لیکن خواتین ہیں تو اب اگر وہ تراویح پڑھنے کے بعد جو ہے وہ وتر چھوڑ دیتی ہیں کہ صبح ہم جو ہے وہ پڑھ لیں گے، اور پتہ بھی ہو کہ ہاں ٹائم بھی اتنا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ سحری کا منانے کے ساتھ ساتھ ہم اسے ادا بھی کر لیں، تو ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ رات کے آخر وقت کے اندر وتر ادا کریں۔
اور اگر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں یا آپ اٹھنا دیر سے ملتا ہے یا اٹھ ہی نہیں پاتے، تو پھر یہی ہے کہ رات کو ہی،
جی پھر اس صورت کے اندر یہی ہے کہ رات میں ہی آپ اپنی نماز وتر پڑھ لیں کہ وہ تو افضل کی بات ہے، اور یہاں پر کم از کم ادا تو ہو جائے گی، قضا ہونے سے تو بچ جائیں گے۔
ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ روزوں کی آپ نے بات کچھ کی ہے، تو سوال یہ ہے کہ نفلی روزے بھی رکھ رہے ہیں تو کیا قضا کی نیتیں بھی ہو سکتی ہیں؟ اور یہ تقریباً جب بھی کبھی اس طرح کے کوئی ایونٹ آتے ہیں یا خاص فضیلت والے ایام آتے ہیں تو اس میں یہ سوال لازمی ایک ایڈ ہوتا ہے کہ ہم اپنے قضا بھی ساتھ ساتھ اسی میں ہی شامل کر لیں اور یہ فضیلتیں بھی حاصل کر لیں۔
ایک روزے میں یوں دو نیتیں کہ قضا کی بھی نیت ہو اور نفل کی بھی ہو، یہ درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے دو نیتیں کی تو اس صورت کے اندر قضا روزہ ہوگا کہ وہ پاورفل ہے بنسبت جو ہے وہ نفل روزے کے، لہٰذا ایک ہی نیت کے ساتھ روزہ جو ہے وہ رکھیے۔ ہاں البتہ کسی شخص کے کثیر روزے ہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے قضا روزے بھی ادا ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالی مجھے جو ہے وہ ان ایام میں روزہ رکھنے کی بھی جو ہے وہ فضیلت جو ہے وہ دے دے، تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے، تو اس کی رحمت وسیع ہے، وہ چاہے تو جو ہے وہ ان قضا روزے رکھنے والوں کو جو ہے وہ نفلی روزوں کا بھی ثواب جو ہے وہ عطا فرما دے۔ لیکن بہرحال نیت جو ہے وہ ایک ہی کی جائے، قضا روزے کی ہی نیت کیجئے، اپنے قضا روزے ہی جو ہے وہ مکمل ادا کیجئے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر لیجئے کہ یا اللہ مجھے جو ہے وہ قضا روزے رکھنے اور پورے کرنے کی بھی ہمت اور توفیق عطا فرما، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ ان ایام کے اندر میں روزے رکھ رہا ہوں تو مجھے ان ایام کی فضیلت بھی عطا فرما۔ البتہ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اپنے قضا روزوں کو لیٹ کرنا کہ جناب رجب شعبان کے اندر جو ہے وہ ہم رکھ لیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر قضا روزے ہیں آپ پر اور آپ بیماری سے اٹھ گئے ہیں، تو اب وہ چاہے شوال کا مہینہ ہے، چاہے ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، چاہے ذوالحجہ کا مہینہ ہے، کوئی بھی مہینہ ہے، تو آئندہ آنے والے مبارک مہینے جن کے اندر جو ہے وہ روزے رکھے جاتے ہیں ان کے انتظار میں اپنے قضا روزے لیٹ نہ کریں، کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کب آ جائے، تو لہٰذا جلد از جلد اپنے قضا روزے مکمل کرنے کی کوشش کیجیے۔
ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ ابھی کچھ کالز بھی ہیں اور مزید SMS جو ہے وہ روزوں سے متعلق بھی اس طرح کے سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو بھی کچھ شامل کریں گے، لیکن پہلے دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آدمی تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے اور فجر کی اذان ہو جائے تو پھر کیا نیت توڑ دے یا فجر اپنا تہجد کی نماز کو پورا کر لے؟
ٹھیک ہے، اس سے بھی شامل کرتے ہیں مزید کال۔
میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں بیڈ ریسٹ ہوں، غسل کی حاجت اگر ہو جائے اور غسل والا جو دینے والا ہے وہ ایک دو دن کے بعد آئے گا، تو میں اس نماز کے لیے پھر کیا کروں؟ تیمم کر لوں کر کے نماز پڑھ لوں؟ اگر میں تیمم کر کے نماز پڑھتا ہوں تو کلام پاک کیسے پڑھوں؟ کلام پاک کو ہاتھ لگا سکتا ہوں تیمم کر کے یا نہیں؟
ٹھیک ہے، ان کو شامل کرتے ہیں دونوں سوال. پہلا سوال تو یہ ہے کہ تہجد پڑھ رہے تھے اور اب فجر کا ٹائم ہی شروع ہو گیا، توڑ دیں کیا کریں؟
انہوں نے اذان فجر کہا. عموماً ہمارے ہاں اذان فجر جو ہے وہ لیٹ ہوتی ہے، وقت اس سے کافی پہلے شروع ہو چکا ہوتا ہے، تو لہذا دار و مدار اذان پر نہیں ہے بلکہ وقت نماز شروع ہونے پر. تو اگر آپ اذان پر ہمارے ممالک کے اعتبار سے جو ہے وہ پڑھ رہے تھے تو ہو سکتا ہے آپ نے شروع ہی جو ہے وہ نماز تہجد فجر کے وقت میں کی ہو، اور فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد کوئی بھی نفل نماز جائز نہیں ہے سوائے سنت فجر کے.
ٹھیک ہے.
ہاں البتہ اگر واقعی جو ہے وہ تہجد کے وقت میں ہی جو ہے وہ تہجد شروع کی تھی اور اس دوران جو ہے وقت فجر جو ہے وہ شروع ہو گیا، تو اب دو رکعت کر کے، چونکہ عموماً تہجد پڑھی جاتی ہے تو آپ وہ دو رکعت جو ہے وہ مکمل کر لیجئے. یہ دو رکعت سنت فجر کے قائم مقام نہیں ہوں گی
اگر پہلے سے شروع ہو،
پہلے سے وقت سے پہلے شروع کی ہے. ہاں البتہ اگر چار رکعت کی نیت باندھی ہوئی ہے تہجد کے علاوہ، آپ نے صلاۃ التسبیح کی نیت باندھی ہوئی چار رکعت کی، اور اب جو ہے وہ وقت شروع ہو گیا ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے اور آپ دو ہی آپ نے پڑھی ہیں، تیسری کے لیے ابھی کھڑے نہیں ہوئے، تو اب دو کے اوپر ہی آپ اپنی نماز کو مکمل کر لیجئے اور نماز سے سلام پھیر کر باہر آ جائیے کہ آپ کی وہ دو رکعت مکمل ہو جائیں گی.
ٹھیک ہے. دوسرے ہمارے یہ بیڈ ریسٹ ہیں اور ان کی خود غسل نہیں کر سکتے، کوئی آ کے ہی انہیں جی کرواتا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کروانا ہے وہ دو دو دن نہیں آیا تو پھر کیا کریں؟
جی اس صورت کے اندر واقعی اگر یہ غسل خود نہیں کر سکتے تو پھر تیمم کی جو ہے وہ ان کو اجازت ہوگی کہ جب کوئی کروانے والا موجود نہیں ہے اور اس وقت نماز پڑھنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، تو بالکل تیمم کر سکتے ہیں. اور جب تیمم کر لیں گے تو تیمم سے یہ تلاوت قرآن کریم بھی کر سکتے ہیں، قرآن کریم چھو بھی سکتے ہیں اور نماز وغیرہ بھی تمام چیزیں پڑھ سکتے ہیں.
یعنی جب غسل کے قائم مقام تیمم ہو جائے تو اب یہ نہیں کہ وہ صرف نماز کے لیے،
جی جی
دیگر چیزوں کے لیے بھی وہ
نیت یہی ہے کہ میں اس سے نماز وغیرہ تمام چیزیں جو ہے وہ ادا کروں گا، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ بالکل اس سے آپ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے جی. مزید سوالات.
مسجد میں بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ بچے ہوتے ہیں ان کو صفوں کے کونوں میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، حالانکہ صف ابھی پہلی دوسری تک ہی بنی ہوتی ہے اور وہ بچے تیسری چوتھی صف تک کے کونوں میں کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا اس طرح کرنا درست ہے؟
بچوں کو نماز کے اندر صفیں دو بنی ہوئی ہیں بڑے افراد کی اور ان کو تیسری چوتھی کے کونے پر کھڑا کیا جاتا ہے، کیا طریقہ کار کیا ہے؟
صف میں طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے مردوں کی صف ہوگی اور پھر بچوں کی، تو بچوں کی صف جو ہے وہ درمیان سے ہی شروع ہوگی، سائڈ سے شروع نہیں ہوگی. یہ کئی لوگ جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ سائڈ پر بھیج دیتے ہیں، شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیچھے سے جو نمازی آئیں گے تو وہ یہاں پر کھڑے ہوں گے، تو بچے کھڑے ہوئے ہوں گے تو پھر وہ نمازی ان کے ساتھ ہی جو ہے وہ لگ کر شروع ہو جائیں گے. تو جب آپ کو معلوم ہے کہ مثال کے طور پہ جو ہے وہ اس مسجد کے اندر دو صفحے جو ہے مثال کے طور پہ یا تین صفحے مغرب میں بنتی ہے، تو بچوں کو چوتھی صف کے اندر جو ہے وہ کھڑا کر دیجئے.
ٹھیک ہے.
لیکن کھڑا سینٹر سے ہی جو ہے وہ کیجئے. اب اگر بالفرض تین صفحے مکمل ہو جاتی ہیں اور اب مزید نمازی آتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ بچوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ مزید جو ہے وہ سائڈوں میں لگ کر اس صف کو بڑھانے لگ جائیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ جو بچہ سمجھدار ہے، نماز پڑھنا جانتا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز بھی نماز ہی ہے، اس کے صف میں کھڑے ہونے سے قطع صف لازم نہیں آتا. ہاں ایسا بچہ کہ جو سمجھدار نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، کھیل کود کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا صف کے اندر موجود ہونا بالکل یہ جو ہے وہ صف کو کاٹنے والا قطع صف کا باعث بنے گا. بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر ایک ہی بچہ ہو، جیسے بسا اوقات فجر کے اندر مساجد کے اندر ایک آدھی کوئی بچہ جو ہے وہ آیا ہوا ہوتا ہے، تو اب اس کو سائڈ پہ بھیجنے کی بھی حاجت نہیں ہے. ایک بچہ ہے تو اس کی صف، اس کو مردوں کی صف میں ہی کھڑا کیا جائے، جبکہ وہ سمجھدار بچہ ہے تو وہ مردوں کی صف میں ساتھ کھڑا ہو. بسا اوقات مردوں کی صف میں بھی کھڑا کرتے ہیں لیکن وہ کونے میں کھڑا کرتے ہیں، بیچ میں جو ہے وہ جگہ خالی ہوتی ہے، تو ایسا نہ کیا جائے بلکہ اس کو مردوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ کھڑا کیا جائے
جبکہ ایک ہی ہو.
جی
اور باقی وہ بھی طریقہ کا کہ پیچھے کھڑا کر دیا, اب دوسرے مرد آ رہے ہیں تو وہ ساتھ کھڑے ہو جائیں,
ساتھ کھڑے کیا مسئلہ ہے؟ اور یہ بھی کہ اگر مثال کے طور پہ بچہ پچھلی چوتھی صف میں کھڑے ہوئے, بچے درمیان میں اور آگے جو ہے وہ دو صفیں خالی تھیں, اب مرد آئے تو اب بچوں کے سامنے سے گزر کر اس صف میں جانے میں حرج بھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے
کہ ایک تو امام کا سترا جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ کافی ہے, تو ان کے سامنے سے گزرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ سترے کے سامنے سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو شرعی اعتبار سے اگلی صف مکمل کرنے کے لیے جانے کا حکم ہے, تو اس شرعی حکم پر عمل کرتے ہوئے بھی آپ ان کے سامنے سے گزر کر آگے اگلی صف میں جا سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, اس کو یہ سمجھ لینا کہ بس بچہ صف میں آ گیا تو ہماری نماز کو مسئلہ ہو جائے گا, اور اس کو بعض اوقات بڑا عجیب سی کیفیت بھی ہو جاتی ہے کہ اس کو دھکے مار کے نکال دینا بچے کو, ویسے بھی اب کوئی اس کے جو والد ساتھ ہے اس کے کیا, ان کی بڑی دل آزاری ہوتی ہے بعض
بچوں کے ساتھ. خاص طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے میں, یعنی وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور آنے والا شخص ان کو کندھے سے پڑھ کر کر پچھلی صف میں جو ہے وہ کر دیتا ہے, ایسا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. بچے کی دل آزاری بھی ہے, پھر اس کی نماز کے اندر بھی بلا وجہ خلل ہے. جب اس کی نماز کو شریعت درست مان رہی ہے کہ اس کی نماز جو ہے وہ درست ہے, تو اس صورت کے اندر اس کی نماز کے جو بھی حقوق ہیں, احکامات ہیں, وہ تمام ہر نمازی پر جو ہے وہ دوسرے کے اعتبار سے جو لازم ہوتے ہیں وہ لازم ہی ہیں. تو لہٰذا بچہ اگر صف میں کھڑا ہو بھی گیا ہے تو, یا ایک سے زائد بچے بھی کھڑے ہو گئے, تو اب انہیں پکڑ کر پیچھے صف میں کھینچنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ انہیں اسی طرح نماز پڑھنے دیا جائے. نماز کے بعد آسان انداز میں آپ انہیں سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا آپ اپنی صف جو ہے وہ پیچھے علیحدہ بنایا کریں.
ٹھیک ہے, دونوں طرف کا یہ احکامات بیان ہوئے ہیں, دونوں طرف کے افراد کو اس چیز پہ خیال رکھنا چاہیے. جو بچوں کو لے کر رہتے ہیں ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ چھوٹے بچے ہیں تو, اور جو نماز پڑھنا ہی نہیں جانتے, تو ان کے بارے میں آپ نے یہ گمان کر لیا کہ ابھی سے ہم ان کو نماز سکھائیں گے, ابھی سے ہم ان کو مسجد میں لائیں گے تو ان کا ذہن بنے گا. تو جو گھر کے اندر ایسے سمجھدار بچے ہیں نا, جو نماز پڑھنے کے قابل ہو چکے ہیں, 7 سال کی عمر کے ہو چکے ہیں, یہ کوشش آپ ان پہ فرمائیں. لیکن 3-4 سال والے بچے کو تو نہیں پتا نا کہ نماز کیسے پڑھنی, اس میں کس طرح دوسرے کا وہ دوسروں کی نماز کے اندر کس طرح ہم نے خلل جو ہے وہ چلا جائے گا. میری اپنی نماز, بس وقت وہ ساری نماز میں ہی اپنے ابو کو ہی وہ کر رہے ہوتے ہیں,
تنگ کر رہے ہوتے ہیں,
تو انتہائی پریشانی والا معاملہ ہو جاتا ہے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں, اب یہ والد لے کے آ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں آپ اس کو کہاں چھوڑیں. تو بھائی پہلا ہی آپ کام یہی کرتے کہ آپ اس کو 3-4 سال والے بچے کو آپ لائی کیوں نماز کے وقت کے اندر, اور اس میں پھر ظاہر ہے وہ دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرے گا, تو ان چیزوں کا بہرحال خیال کرنا چاہیے. جی مسیح سوالات,
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم نے اپنی چھوٹی بہن اپنے تایا ابو کو دی ہے, تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہوا ہے, تو یہ کیا یہ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟
ٹھیک ہے, مزید سوال.
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے, سنتیں اور فرضوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے 10-15 منٹ, کیا اس کے اندر ہم قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے, اس کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. سنتوں اور فرضوں کے درمیانی وقت میں فجر کی نمازیں جی, فرض اب سنت بھی پڑھ لی ہے اور بیچ کا یہ وقت ہے, تو قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں, اسی طرح دیگر نمازوں میں بھی.
جی, قضا نماز جو ہے وہ پڑھی تو جا سکتی ہے, البتہ وہ نماز کے وہ اوقات جن میں نفل پڑھنا منع ہے, جیسے فجر کا وقت ہے یا جو ہے وہ اور کوئی جو ہے وہ وقت ایسا آ جاتا ہے, تو اب اس میں آپ مسجد کے اندر پبلک کے سامنے جو ہے وہ قضا نماز ادا نہ کریں, کیونکہ اس صورت کے اندر لوگ آپ کو ٹوکیں گے کہ جناب آپ نفل پڑھ رہے ہیں, اتنی دیر سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں, تو صرف تو جو ہے وہ نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, کوئی آپ کو ٹوکے گا. اب آپ کو وضاحت دینی پڑے گی کہ نہیں میں قضا پڑھ رہا ہوں, تو قضا نماز بلا عذر شرعی کرنا خود گناہ ہے, اور اس گناہ کو لوگوں پر ظاہر کرنا یہ اور ایک اور گناہ ہے. تو لہٰذا ایسے مواقع کہ جہاں پر آپ کو قضا کا گناہ کا اظہار کرنا پڑے اس سے بھی بچنا ضروری ہے. تو اب اگر آپ نے قضا نمازیں پڑھنی ہیں تو پھر گھر سے پڑھ کر آ جائیں, جیسے سنت آپ نے جو ہے وہ پڑھ لی یا سنت نہیں بھی پڑھی, آپ فجر میں گھر سے جو ہے وہ آپ قضا نمازیں ادا کر لیجئے, اب اس کے بعد مسجد میں آ کے سنت فجر ادا کیجئے اور پھر جو ہے وہ آپ فرض ادا کیجئے. تو یہ حکم ہے کہ اصولی اعتبار سے, وقت کے اعتبار سے تو اجازت ہے کہ آپ قضا پڑھ سکتے ہیں, لیکن جن اوقات کے اندر نفل پڑھنا منع ہے ان اوقات کے اندر پبلک کے سامنے قضا پڑھنے سے بھی بچیں کہ اظہار گناہ کی صورت ہو سکتی ہے، اور جن اوقات میں ایسا مسئلہ نہیں ہے جیسے ظہر کی نماز ہے تو اب وہاں پر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، اور باقی اگر کوئی قضا پڑے گا ہو جائیں گی ان کی قضا؟
جی قضا تو ادا ہو جائے،
یعنی اس وقت میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اب اسی طرح گھروں میں بہنیں ہوتی ہیں، آرام سے اپنی وقت ہے ان کو، تو فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے یا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب تک سورج نہیں نکلتا جی، تو اس دوران اپنی قضا نمازیں
بالکل پڑھ سکتی ہیں۔
ٹھیک ہے، اور پڑھنی بھی چاہیے۔ بعض اوقات اس طرح کے کئی مواقع اور کئی وقت بالکل آسانی والے آدمی کو مل جاتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں ساتھ ساتھ اپنی قضا عمری جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے۔ ایک سوال یہ تھا، یہ جنہوں نے بھائی نے پوچھا کہ ہم چھوٹی بہن اپنے تایازاد جی کو دے دی اور انہوں نے اپنا نام ہی اس کے اوپر ولدیت میں لکھوا لیا۔
گود لینا یا گود دینا یا اولاد بچے کو لے پالک کے طور پر جو ہے وہ لینا شرعی اعتبار سے جائز ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس کا حقیقی والد اور حقیقی والدہ وہی ہے جن سے وہ پیدا ہوا، تو لہٰذا ان کے علاوہ کسی اور کا نام اسے دینا، بطور والد کسی اور کا نام دینا یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، من ادعا الی غیر ابیہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنا دعویٰ کیا، اپنا نام جو ہے وہ منسوب کیا، تو اس پر اللہ، ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ بالکل گود لیں، اس کے جو شرعی احکام اور تقاضے ہیں وہ پورے کریں، ان میں سب سے پہلا بنیادی یہی ہے کہ اس کو اس کے حقیقی والد کا ہی نام دیں، قانون میں بھی، پکارنے میں بھی، سب جگہ پر۔ ہاں جہاں سرپرست کے طور پر آپ کا نام لکھنے کی حاجت ہے وہاں بطور سرپرست آپ لکھ سکتے ہیں۔ یوں ہی اس کے جو پردے سے متعلق احکام ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب تایا یا چچا کو دی ہے تو بچی دی ہے تو پھر تایا اور چچا سے تو پردہ نہیں ہے، لیکن تایا یا چچا کے جو لڑکے ہوں گے ان سے جو ہے وہ پردہ ہوگا۔ تو اب ایک گھر میں اگر رہتے ہوں گے تو آگے جا کے پردے کے احکام کے اندر آزمائش کا سامنا ہوگا، تو اس صورت کے اندر پھر رضاعت کا کوئی ایسا رشتہ قائم کر لیا جائے جس سے اس بچی کا پردہ جو ہے وہ اس کے اپنے لے پالک، گود لینے والے باپ کے اولاد سے نہ ہو۔
ٹھیک ہے، ماشاء اللہ اپنے تفصیل سے اس کے مسئلے کی رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک مسئلہ یہ عارف والا سے پوچھ رہے ہیں، فیاض احمد اتاری، جمعے کے دن کاروبار کے حوالے سے کہتے کہ ممانعت ہوتی ہے، اور ایک بجے اگر ہمارے ہاں وہ جماعت کا وقت ہے جمعے کا تو ہم دکان کی سیل بند کر دیتے ہیں، اور کھولنے میں پھر آدھا پونا گھنٹہ یہ لگتا ہے، 2 بجے کے بعد ہم سیل دوبارہ شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ 2 بجے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، یا 2 بجے پتہ چلے کہ 1 بجے وہاں پہ ہے نماز، انہوں نے بند کر دیا ہے، تو بیسک اس کا کیا مسئلہ ہے، اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟
دیکھیں جمعے کے دن ممانعت نہیں ہے کاروبار کرنے کی، بلکہ نماز جمعہ کے لیے جب اذان کہی جاتی ہے، اذان اول جب کہی جائے تو اب جو ہے وہ منع ہے تجارت وغیرہ کرنا۔ جیسے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب نماز کی اذان کہہ دی گئی تو اب اس صورت کے اندر اللہ کے ذکر کی طرف سعی کرو اور بیع یعنی خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ تو یہ حکم اذان اول سے متعلق ہے، جیسے ہی پہلی اذان ہوئی تو اب کاروبار اور دیگر اس طرح کی تمام ایکٹیویٹیز چھوڑ کر جمعے کی طرف بڑھنے کا حکم ہے۔ اب آپ نے، اگر آپ کے ہاں جو ہے وہ جمعہ 1 بجے ہے، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اذان جو ہے وہ 1:45 ہوتی ہوگی، یا بعض جگہوں کے اوپر ہو سکتا ہے کہ 12:40 پر ہوتی ہو، تو جب بھی اذان ہو گئی اس وقت سے خرید و فروخت بند کر دیں جمعہ مکمل ہونے تک۔ ہاں نماز جمعہ ہو گئی اور خود آپ نے بھی پڑھ لی، یہ نہیں کہ اس علاقے کی مسجد کی بند ہو گئی یا جس جگہ پر آپ کی دکان ہے وہاں ہو گئی اور آپ نے جمعہ نہیں پڑھا۔ اگر آپ نے جمعہ نہیں پڑھا ہے تو اس صورت کے اندر آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر خرید و فروخت کرتے رہیں، تو لہٰذا آپ جو ہے وہ خود بھی جمعہ جو ہے وہ ادا کر لیجئے۔ اور اگر آپ نے کسی جگہ پر لیٹ جمعہ جو ہے وہ ادا کرنا ہے لیکن اس علاقے کے اندر جمعہ جو ہے وہ جلد ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ کاروبار بند کر دیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے اگرچہ لیٹ جمعہ ادا کرنا ہے اور جس جگہ آپ نے جمعہ ادا کرنا ہے وہاں اذان اول تاخیر سے ہوگی، لیکن یہاں پر جو لوگ آپ سے خریداری کرنے کے لیے آئیں گے وہ تو اسی علاقے کے اندر نماز پڑھنے والے ہیں، وہ تو نماز جمعہ کی سعی کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ ہی خرید و فروخت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ خرید و فروخت کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی،
ٹھیک ہے؟
تو لہٰذا ہر دو طرفہ چیز کو جو ہے وہ خیال رکھا جائے، خود اپنی اعتبار سے بھی کہ میں نے جس مسجد میں نماز ادا کرنی ہے وہاں پر جو اذان اول ہونی ہے اس اعتبار سے میں اپنی خرید و فروخت جو ہے وہ بند کر دوں، دوسرا کہ میں نے اگرچہ تاخیر سے نماز ادا کرنی ہے لیکن اس علاقے کے اندر جہاں پہ دیگر لوگوں نے نماز پڑھنی ہے وہاں اذان جمعہ اول ہو چکی ہے، تو اب وہاں کے اعتبار سے جو ہے وہ میں کاروبار کو بند کر دوں، اس کے مطابق جو ہے وہ صورت بنائیے۔ کئی لوگ یہاں پر اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی دو افراد قریبی
جی ایسا ہی ہوتا،
ایک بجے والے میں جمعہ پڑھ لیں گے، دو سوا ایک والے میں، اور دو جو ہے وہ
تین بجے،
دو بجے یا تین بجے والے میں، تو یوں دکان فل ٹائم جو ہے وہ کھلی رہتی ہے۔ جمعہ پڑھنے والوں نے تو احتیاط کر لی، اچھا اس میں بھی جمعہ کا ہی لوگ کرتے ہیں، اذان اول سے چھوڑنے کا عمومی طور پر
جماعت کا ٹائم دیکھتے ہیں،
جماعت کا ٹائم دیکھتے ہیں، عموماً اذان اول جو ہے وہ کم سے کم بھی اگر آپ دیکھیں تو 15-20 منٹ پہلے تو ہوتی ہی ہے، اذان مدینہ میں بھی 3:30 بجے جمعہ ہے تو تقریباً جو ہے وہ 3:05 یا 3:10 کے اوپر جو ہے وہ اذان اول ہوتی ہے، اب اس کے بعد جو ہے وہ سنتیں، پھر خطبہ اور
اذان مدینہ تو جو اپنا واز ہے بیان ہے اس کے بعد اذان ہوتی
جی جی،
لیکن ہمارے یہاں بکثرت مساجد کے اندر بیان سے پہلے،
بیان سے پہلے جو ہے وہ ہوتی ہے، اسے 2 بجے اگر وہ ہے جماعت ہے تو عمومی طور پر 1 بجے جو ہے وہ اذان ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد نعت، تلاوت اور بیان اور پھر جا کر، تو اگرچہ 1 گھنٹہ پہلے ہو گئی، اب آپ کو 1 گھنٹہ پہلے ہی کے سارے احکامات جو ہے وہ لازم ہو جائیں گے کیونکہ اس کا تعلق اذان کے ساتھ ہے، اذان ہو گئی تو اب اس کے مطابق جو ہے وہ احکام ہو گئے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے تو اپنے افراد کو کر دیا کہ بھئی تم جاؤ تم نماز پڑھ کر،
اپنی سیٹنگ سے ہی ہوگی،
لیکن جو لوگ آپ سے خریداری کرنے کے لیے آ رہے ہیں انہوں نے تو نماز جمعہ جو ہے وہ چھوڑی ہوئی، اب آپ یہ تو گیٹ پر کھڑے ہو نہیں سکتے کہ بھئی جمعہ پڑھ لیا تم نے، اچھا تم آ جاؤ خریدنے، تم نے نہیں پڑھا تم باہر جاؤ جمعہ پڑھنے جاؤ، تم یوں بھی نہیں ہو سکتا، نہ آپ اس ٹائم میں یہ لکھ کے لگا دیں گے نہیں ہے نا اس وقت میں ہم نے صرف عورتوں سے خرید و فروخت جو ہے وہ کرنا،
ہاں جن پہ جمعہ ہے ہی
جن پر جمعہ ہے ہی نہیں، تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایسا اس اور پھر تہمت کا موقع بھی ہے کہ کتنے لوگوں کو پتا ہوگا کہ آپ کا کون سا فرد کہاں جمعہ پڑ رہا ہے، ہر دوسرا فرد یہی سوچ رہا ہوگا یار عجیب لوگ ہیں
جمعہ کا ٹائم ہے کہ جمعہ کا ٹائم ہے
اور آپ جو ہے وہ مسجد کی نماز یہ لوگ نہیں پڑھ رہے اور یہ اپنا کاروبار میں لگے ہیں، تو لہٰذا تہمت کے موقع سے بھی بچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس صورت کے اندر آپ کے سارے ہی افراد اس قریبی مسجد کے اندر جو کہ بالکل آپ کے دکان کے ساتھ ہی ہے، وہاں کوئی شرعی عذر نہیں ہے، تو وہیں پر ہی آپ نماز ادا کیجئے، اس کی اذان اول سے لے کے اس کے اختتام جو ہے وہ جمعہ تک اپنی دکان جو ہے وہ بند کیجئے، اسی کے اندر جو ہے وہ سب سے بہتر صورت یہی،
ٹھیک ہے؟ جہاں آپ کی دکان ہے اس کا خیال زیادہ رکھا جائے تاکہ ارد گرد کے لوگوں کو بھی گناہ سے بچایا جا سکے۔ ایک سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ورثہ نے مسجد کے لیے زمین مسجد بن کے بنا دی گئی اور سارے ورثہ تمام سے اجازت باقاعدہ لی گئی ہو، ایسا نہیں ہوا تو اس کا کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں اعتراض بھی نہیں ہے کسی کو؟
دیکھیں ورثہ بالغ ہیں اور ان تمام بالغ وارث اجازت دیں گے تو وہ جگہ وقف ہوگی، اگر وہ اجازت ہی نہیں دیتے، وہ وقف ہی نہیں کرتے، کوئی ایک وارث جو ہے وہ بنا دیتا ہے،
جیسے عام طور پہ کوئی گھر کا ایک سربراہ ہے یا گھر کا ایک بڑا فرد ہے، تو وہ جیسے دیگر معاملات کے اندر خود ہی فیصلے کرتے ہیں، وراثت کے مال کے اندر بھی
جی جی،
اور مرحوم کے لیے ایون کہ نیکی بھی کرنی ہے، کوئی اصال ثواب کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، کہیں مسجد میں دینا ہے،
مسجد بھی اسی اعتبار سے نا کہ مرحوم کے اصال ثواب کے لیے یہ مسجد جو ہے وہ ہم نے بنا دی، تو اب اس میں کسی سے پوچھنا ضروری جو ہے وہ نہیں سمجھتے،
ٹھیک ہے؟
یا کئی امور میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اس چیز کے بارے میں بھی جو ہے وہ ان سے پوچھا جائے گا، جیسے بھی گزشتہ دنوں ہی جو ہے وہ ایک کسی کا انتقال ہوا، تو اب کچھ ان کا سامان بڑا معمولی سا جو ہے وہ تھا، تو ان کے بھائیوں نے یہی کہا کہ یہ آپ صدقہ کر دیں،
ٹھیک؟
تو ان کو یہی عرض کیا کہ یہ جو ہے وہ ہم صدقہ نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ اس کو ڈائریکٹ یوں صدقہ کر سکتے ہیں، اس کے اندر تمام ورثہ کا حق ہے، اگرچہ چھوٹا معمولی سا ہی سامان ہے، تو یہ آپ جو ہے وہ تمام ورثہ سے اجازت لیں، یا کوئی ایک وارث اسے خرید لے یا اپنے حصے کی طرف کر لے اور وہ پھر بالغ وارث جو ہے وہ آگے بیچے، اور جب یتیم بھی ہوں تو اور زیادہ جو ہے وہ مسائل شرع جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو مال ہے یتیم ہو تو معاملات زیادہ جو ہے وہ احتیاط والے ہوتے ہیں، اور یتیم نہ ہوں تو بھی بہرحال ان کی رضامندی ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ خاموش رہے ہوں کہ یار ہم بولیں گے تو ہم پہ ہی اعتراض آ جائے گا لوگ کہ تم جو ہے وہ مرحوم کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے,
مسجد ہی نہیں بنانے دے رہے,
مسجد ہی نہیں بنانے دے رہے, یا اللہ کے کام میں تم جو ہے وہ رکاوٹ جو ہے وہ ڈالو. لوگ ایسے ٹائم پر جو اپنے طرف سے فتوے لگا کے سامنے والے کو اتنا وہ کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ یار میرا اپنا حق مانگنا ہی جو ہے وہ میرے لیے گویا جو ہے وہ میں گناہ کر رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. نیکی آپ کریں لیکن نیک طریقے سے کریں. نیکی کرنے جا رہے ہیں اور طریقہ گناہ والا اختیار کر رہے ہیں تو اس صورت کے اندر آپ کو نیکی کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس گناہ کا جو ہے وہ آپ کو عذاب جو ہے وہ ضرور مل سکتا ہے. تو لہٰذا تمام ورثاء سے پوچھ کر بالغ ہوں ان کی اجازت سے ہی جو ہے وہ اس کو وقف کیا جائے.
ٹھیک ہے جی. سوال
پوچھنا یہ ہے کہ جو غسل کا تیمم ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟
ٹھیک ہے, غسل کے تیمم کا طریقہ جی بتاتے ہیں آپ کو. مزید کون؟
سوال میرا یہ ہے کہ سر جب ہم سفر پہ جا رہے ہیں تو ہم دو رکعت فرض پڑھتے ہیں تو ہمیں سنت کا کیا طریقہ کار ہے, اور سنت ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں
سفر میں سنتوں کے حوالے سے؟ جی اس کو بھی شامل کرتے ہیں. غسل میں چونکہ زیادہ ٹائم لگتا ہے, وضو میں کم لگتا ہے, تو غسل اور ان دونوں میں تیمم بھی ایک ہی طرح کا, یہ غسل کا تیمم زیادہ ہے؟
جی غسل کا تیمم جو ہے وہ وضو والے تیمم کی ہی طرح ہے, یعنی ایک ہی تیمم ہے. غسل اور وضو کے تیمم میں کوئی فرق نہیں ہے, وہی ہے نیت شرط ہے. چہرے کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ پھیرنا جو ہے وہ کسی زمین کی جنس سے جا آپ نے جو ہے وہ ہاتھوں کو وہ کیا اور پھر مسح کرنا چہرے کا اور پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت اس کا مسح کرنا, تو غسل کا بھی تیمم یہی ہے اور وضو کا بھی. اگر کسی شخص کے اوپر جو ہے وہ غسل فرض ہے تو اس صورت کے اندر الگ الگ دو تیمم نہیں کرے گا کہ غسل کا الگ کرے وضو کا الگ کرے, بلکہ ایک ہی تیمم جو ہے وہ دونوں کو کفایت کرے گا.
ٹھیک ہے. سفر میں سنتیں بھی لازم ہیں کیا ویسے فرضوں میں؟ تو
سفر کی دو طرح کی جو ہے وہ صورت بن سکتی, ایک یہ کہ سفر جاری ہے کہ آپ یہاں سے کہیں جا رہے ہیں پنجاب میں یا اور کسی بھی جگہ پر, اور آپ ٹرین پر ہیں, جہاز پر ہیں, کار پر ہیں, کسی بھی جگہ پر ہیں, تو اب اس راستے کے اندر جو ہے وہ سنتیں پڑھنا تو بہر صورت جائز ہیں. ہاں چھوڑنے کی اجازت جو ہے وہ مل جاتی ہے. سنت فجر جو ہے وہ اس کی تاکید زیادہ ہے, بقیہ سنتوں میں یہ ہے کہ اسے چھوڑ سکتے ہیں سفر جب کہ جاری ہے. ہاں اب اگر ہے شخص کوئی مسافر شرعی کسی اور شہر میں جا کر ٹھہر گیا, وہ اس کا وطن اصلی نہیں ہے, وہاں 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہے, وہاں بھی مسافر ہی, وہاں پہ بھی قصر نماز ہی ادا کرے گا, البتہ سنتوں کے بارے میں اس کے لیے حکم ہے کہ اب سنتیں پڑھے, کہ اب حالت امن میں ہے, اب ایزی ہے, تو اب جو ہے وہ سنتیں ادا کرے.
اور عام نارمل کیفیت جو ہوتی ہے کہ قافلہ بھی نہیں جا رہا, گاڑی بھی نہیں جا رہی, کچھ اور بھی ایسا معاملہ نہیں ہے, ہاں انتظار کر رہے ہیں سفر میں, ایک گھنٹہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ,
پڑھنے میں تو کوئی حرج, ان کا سوال بھی یہ تھا کہ پڑھ سکتے ہیں, پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی جو قصر میں مسئلہ ہے کہ آپ 4 پڑھ ہی نہیں سکتے,
جی جی
وہاں تو ہے کہ آپ نے 2 ہی پڑھنی ہوں گی,
صحیح,
لیکن سنتوں کے اندر یہ ممانعت کہیں نہیں ہے کہ آپ سنت نہیں پڑھ سکتے, چاہے وہ آپ جو ہے وہ سفر آپ کا جاری ہے اس صورت میں بھی, چاہے کسی جگہ پر ٹھہرے ہوئے اس صورت میں, دونوں ہی صورتوں میں سنتیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں جب سفر جاری ہے تو اس صورت کے اندر رخصت مل جاتی ہے کہ آپ سنتیں چھوڑ بھی سکتے.
ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ امام نے محراب کے اندر ہی پورا کا پورا وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں تو نماز تو ہو جائے گی, کیا مسئلہ اس کا؟
جی نماز تو ہو جائے گی, البتہ امام کا یوں جو ہے وہ کھڑا ہونا یہ مکروہ ہے, اس سے بچنا چاہیے. امام کو چاہیے کہ اس طرح کھڑا ہو کہ اس کے پیر جو ہے قدم جو ہے مقتدیوں کی جانب والی جو مسجد کا حصہ ہے اس کے اندر ہوں, کہ اس کے اندر جو ہے وہ تشبہ پایا جاتا ہے کفار کے طریقے کار سے, تو اس سے بچنے کے اعتبار سے حکم دیا گیا. لیکن لوگ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جناب جو محراب ہے یہ خارج مسجد ہے اس لیے جناب امام مسجد سے ہی باہر ہو گیا تو اس کی نماز کیسے ہوگی, یہ درست نہیں ہے. محراب جو ہے وہ عمومی طور پر عین مسجد ہی ہوتا ہے, تو اس میں نماز پڑھنا بالکل جائز ہے. امام اس میں اگر کھڑے ہو کر مکمل بھی اس میں کھڑے ہو کے نماز پڑھا دیتا ہے تو بھی نماز ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. مزید سوال شامل کرتے ہیں.
سر میں نے پوچھنا تھا کہ اگر وقت کم ہے تو عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھ کے وتر اگر نہ پڑھے تو حرج نہیں ہے یا لازمی ہے ضروری ہے؟
وتر نہ پڑھیں
वितर ना पढ़े जी दोस्त, नफिल तो ये पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं वितर ना पढ़े
जी। फर्ज के बाद जो दर्जा आता है वो वाजिब का आता है कि वो करना आपको जरूरी है, तो अगर वक्त में गुंजाइश नहीं है तो फर्ज पढ़िए और वितर पढ़िए। वक्त में गुंजाइश है तो फर्ज सुन्नत और वितर पढ़िए, मजीद गुंजाइश है तो फर्ज सुन्नत वितर नफिल सब पढ़िए, लेकिन बहरहाल वितर छोड़ने की इजाजत नहीं।
यहाँ पर कुछ और भी सवाल जो है वो ऐसे, बाज नफली रोजे जो कजा हो जाते हैं उनकी टूट जाते हैं, तो इनके ऊपर कोई अलग से कफारा भी लाजिम आएगा या सिर्फ इनकी कजा के तौर पर उतनी ही रोजों की कजा ही करनी होगी?
नफली रोजे की कजा ही जो है वो लाजिम होगी, कफारा लाजिम नहीं होगा। अगर जानबूझकर तोड़ा है तो कफारा ये है कि अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस रोजे के बदले में उसको कई और ज्यादा रोजे रखने पड़े, ऐसा नहीं,
लेकिन कजा है,
कजा अलबत्ता जो है वो उसके ऊपर लाजिम है, चाहे जानबूझकर तोड़ा या जो है वो किसी बगैर उजुर के जो है वो टूट गया तो भी बहरहाल कजा लाजिम है, नफिल की कजा जो है वो जरूरी।
ठीक है, मदरसा के नाज़रीन, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के नंबर्स वो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ऑन होते हैं, और इतवार के अलावा ये इतवार हफ्तावार तातील है, दारुल अहले सुन्नत की ये हफ्तावार इतवार तातील है। इनके अलावा आप तमाम दिनों में राबता कर सकते हैं। जिन शहरों में दारुल अहले सुन्नत की बाकायदा शाखें मौजूद हैं, दारुल इफ्ता मौजूद हैं, तो बराह रास्त भी आप वहाँ तशरीफ़ लेके जाया करें, उलमा इकराम की ज्यारत भी करें, मसाइल भी अपने पूछें। कई ऐसे रोज़मर्रा के मसाइल और अकामात होते हैं जिनको जानना ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, या कोई हम ऐसा काम करने जा रहे हैं, बाज़ूकात आदमी छोटी छोटी चीज़ों के हवाले से तो रहनुमाई ले रहा होता है लेकिन जो बड़े बड़े काम ऐसे वो कर जाते हैं और उसमें कईयों के हक वो मुतालिक हो जाते हैं। जैसे कि अभी ये मसला आया कि ज़मीन एक नहीं मस्जिद के लिए वो ज़मीन दे दी, बकिया बुरसा से इजाज़त नहीं ली गई, पूछा नहीं गया, तो इस तरह के कई ऐसे मसाइल होते हैं। तो हमें ये इन तमाम तर चीज़ों के अंदर के हमारी ला इल्मी की वजह से या कम इल्मी की वजह से या ना सीखने की वजह से हम अपने ही अजीज़ों में, भाइयों में, दीगर के अंदर किसी ऐसे हक के अंदर वो मुब्तला हो जाएं और उनका हम हक खुदा न खास्ता मार लें और ख़ुद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, चीज़ आगे चली गई है, चीज़ आगे दे दी गई, यानी बज़ाहिर अपनी ज़ात के लिए नहीं किया था लेकिन नेकी के लिए भी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें सीखना तो ज़रूर है, उलमाए दीन से पूछ के रहनुमाई लेकर, और इससे आपके घर के अंदर भी एक मोहब्बत की फ़ज़ा कायम होगी। घर के दीगर अफराद वो भी कहेंगे कि हमें भी इज्जत के साथ, हमसे हमें भी इज्जत दी गई है, हमें पूछा भी गया है और ये शरी तकाजा भी है, तो इन चीज़ों में हमें ज़रूर वो रहनुमाई हासिल करते रहना चाहिए। बहरहाल हमारे प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, लेकिन कुछ कॉल्स और शामिल करते।
मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल था कि जब हम फजर की नमाज पढ़ने जाते हैं सुबह के टाइम में, तो सुन्नतों के बाद या सुन्नतों के पहले हम वजू के दो नफल बाद लोग पढ़ते हैं, क्या वजू के नफल पढ़ना जायज़ है या नहीं जायज़ है?
तहियतुल वुजू जो नमाज पढ़ी जाती है, आपने कहा फजर में तो सुन्नत ही पढ़नी है, तो अब क्या करें?
तहियतुल वुजू की जो है वो नमाज अदा नहीं कर सकते, यानी नफिल पढ़ना इस वक्त में जायज़ नहीं है, तो लिहाजा तहियतुल वुजू की नहीं पढ़ सकते। हाँ, अलबत्ता वुजू करने के बाद आप आज़ा खुश्क होने से पहले जब सुन्नत फजर अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह इससे आपकी तहियतुल वुजू ऑटोमेटिकली जो है वो अदा हो जाएगी और आपको वो तहियतुल वुजू का भी सवाब मिल जाएगा। तो अलहदा से यहाँ पर तहियतुल वुजू पढ़ने की इजाज़त भी नहीं है और पढ़ने की हाजत भी नहीं है, कि जो सवाब चाहिए तहियतुल वुजू से वो आपको सुन्नत फजर से ही अदा हो जाएगा।
ये तहियतुल वुजू की नमाज उस वक्त उससे मुतालिक होगी कि जब वो नफिल पढ़ने के लिए उस वक्त मुमानत ना हो या क्या मामला?
जी, यानी जब आप आए हैं, कोई भी नमाज अगर आप वुजू करते हैं, एक एक आज़ाए वुजू खुश्क होने के से पहले जो है वो आपने नमाज पढ़नी, तो अगर आपने डायरेक्ट ही कोई सुन्नत पढ़नी है तो उससे आपका तहियतुल वुजू जो है वो अदा हो जाएगा। हाँ, अगर जो है वो उस वक्त में आपने कोई नमाज जो है वो नहीं पढ़नी, आप आए हैं मस्जिद के अंदर आए हैं या वैसे आपने वुजू किया है, तिलावत कुरान करीम करनी है, अब आप जो है वो दो रकात नमाज नफिल पढ़ लीजिए जबकि मकरू वक्त ना हो, तो इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी।
ठीक है, और तहियतुल मस्जिद जो वहाँ जाएँ और वहाँ जाकर हमने सुन्नत ही पढ़ ली,
जो भी नमाज पढ़ी वही गोया कि हक के मस्जिद की अदायगी के लिए वो नमाज अदा हो गई, वो तहियतुल मस्जिद करार पाई आप।
ماشاءاللہ اعضائے وضو خشک ہونے سے پہلے یہ فضیلت کی اس کی نماز کی بھی فضیلت ہے, اور بہت سے لوگ وضو کرتے ہیں اور اس کے بعد پورا اپنے آپ کو وہ نچوڑ دیتے ہیں, ایک طرح ایک تو نچوڑنا پھر بھی تری تو رہے گی لیکن باقاعدہ خشک کر لینا ٹیشو سے تولیہ سے یا اسی طرح اور کپڑے کسی سے, تو کیا ہونا چاہیے؟ کچھ نہ کچھ تری باقی,
کچھ نہ کچھ تری باقی رکھی جائے کہ یہ تری جو ہے وہ نامہ اعمال میں جو ہے نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی. تو لہٰذا اتنا تو خشک کر لیں کہ خاص طور پر مسجد کے اندر کے فرش مسجد کے اوپر صفے مسجد کے اوپر جو ہے وہ پانی کے قطرے نہ گریں, البتہ کچھ نہ کچھ تری باقی رہنے دی جائے.
ٹھیک ہے جی, مزید سوال.
میری بیگم کے پاس 5 تولے زیور ہے اور وہ نا گھر کے کام کاج بھی کرتی ہیں, یعنی کہ کڑھائی سلائی کا کرتی ہیں, اس پر ان کو وہ رقم ملتی ہے, وہ گھر کے کاموں میں ہی صرف ہو جاتی ہے, باقی بجٹ ہے یہ 5 تولے زیور. جب سے ہماری شادی ہوئی ہے وہ انہیں کے نام پہ ہے, کیا اس زیور پر زکات لاگو ہوگی؟
ٹھیک ہے, گھر کے کام کاج بھی ان کی اہلیاں کرتی ہیں اور لیکن جو کماتی ہیں وہ گھر میں ہی خرچ ہو جاتا ہے, پیچھے 5 تولے زیور رہا. اب
5 تولہ زیور فقط اگر اتنا ہی سونا ہو, 5 تولہ سونا ہو اور اس کے علاوہ حاجت اصلیہ سے زائد جو ہے وہ مال ان کے پاس نہ ہو کوئی دوسرا, مال سے مراد مال نامی, پیسہ, کرنسی, مال تجارت, پرائز بون, تو اس صورت کے اندر فقط 5 تولہ پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ وہ دوسرا سلائی کڑھائی کا بھی کام کرتی ہیں, اس کے پیسے بھی آتے ہیں, تو اس صورت کے اندر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہوگی. وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ 5 تولے سونا تھا ایک عورت کے پاس اور اس نے جو ہے وہ سلائی کڑھائی کا کام کیا, اس کو 1000 روپے آ گئے, وہ 1000 روپے اس وقت اس کے حاجت اصلیہ سے زائد ہیں, تو اب گویا کہ اس کے اوپر نصاب بن گیا, اب جو ہے وہ بعد میں وہ پیسے خرچ ہو گئے. لیکن جب دوبارہ وہی سال کا وہی دن آیا تو ممکن ہے کہ اس کے پاس اسی سونے کے ساتھ کچھ نہ کچھ اور پیسے بھی باقی ہوں, تو لہٰذا اگر کچھ پیسے اور بھی ہوں گے تو گویا سال کی ابتدا میں اور سال کے اختتام پر سونے کے ساتھ دوسرا مال موجود ہے, اور دونوں کو اگر کیلکولیٹ کریں تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت سے کہیں زیادہ کو پہنچے گا, تو لہٰذا اس صورت کے اندر زکوٰۃ لازم ہوگی.
ٹھیک ہے, اور عام طور پہ جس کے پاس 5 تولے زیور ہے یا 2 تولے 4 تولے بھی ہو, لیکن اس طرح کی کرنسی تو کچھ نہ کچھ
ہوتی ہی عمومی طور پر ہے, تو زکوٰۃ بنتی ہی عمومی طور پر ہے,
زکوٰۃ ان کے اوپر عمومی بنتی ہی ہے. کیا عورتیں بھی, خواتین بھی مسواک کر سکتی ہیں؟
مسواک کرنا تو خواتین کے لیے بھی جائز ہے, البتہ سنت ان کے لیے نہیں ہے. ان کے لیے سنت یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز, کیونکہ ان کے مسوڑے کمزور ہوتے ہیں تو اس لیے ان کے لیے سنت نہیں ہے. ہاں, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ ثابت ہے, اس لیے ان کی سنت جو ہے وہ کہا جاتا ہے. البتہ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کے مقابل میں کوئی ایسی چیز جو ان کے مسوڑوں کو تکلیف نہ پہنچائے اس سے جو ہے وہ یہ اپنے دانت صاف کر سکتے.
ٹھیک ہے, ایک سوال پہ آخری ہم یہ شامل کرتے ہیں, جن کے آپس میں کہہ رہے شادی ہونی ہے, اس سے مطلب کہ نکاح نہیں ہوا, تو اب وہ آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں اور یا دینی باتیں بھی آپس میں کر سکتے ہیں؟
شادی سے پہلے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں, نامحرم ہیں اسی لیے تو شادی ہو رہی ہے, محرم ہوتے تو شادی نہیں ہوتی,
شادی نہیں ہوتی
تو نامحرم ہیں, تو ان کا آپس میں بات چیت کرنا نکاح سے پہلے یہ جائز جو ہے وہ نہیں ہے. جو عمومی طور پر ہمارے ہاں بات چیت جس طرف چلی جاتی ہے, شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی اور حیا کے تقاضا بھی یہی ہے.
منشن کے ناظرین, آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا اور انشاءاللہ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ, نئے سوالات کے ساتھ دوبارہ ہم حاضری دیں گے. اللہ رب العالمین رحمتیں عطا فرمائے, ہمارے کاموں میں بھی برکتیں عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھے, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے.